کمانڈر ٹائپ کے لوگ ہو، پھر ان کا تعلق اگر کوئی ایسے گروپ سے ہو جو کہ شہریار گروپ ہے، جو پہلے بھی جو ٹی ٹی پی کے لیڈرشپ سے نالاں بھی تھا، ناراض بھی تھا، اور ایک قسم کا انہوں نے بھی ڈیفیکشن کیا تھا، اور ابھی اس کا ایک بھائی ہے، ایک چچا اعجاز اور خیر محمد جو ہے وہ بھی آ گئے، تو ظاہر ہے ان کے جانے سے ضروری ہے کہ ان کے رینکس پر بھی فرق پڑتا ہے، اور پھر ان کے باقی جو فالوورز ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے پھر ان کو ڈیور کر سکتے ہیں اور فردر ان میں درار ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ معلومات یہ دے سکتے ہیں کافی ان کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں، ان کے جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، ان کے آپس میں تعلق ہوتا ہے، پھر کیوں سے ان کے جو کمزور ایریاز ہیں اور جو ان کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں اس کو انالائز کرتے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز، اور اس کے علاوہ ایک ہی بھی کہ انڈیا ہے کہ بھائی جنگ سے آپ یہ محاذ نہیں جیت سکتے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک رستہ ہے کہ سرنڈر کر جائیں اور مین فولڈ میں آ جائیں، تو میرے خیال میں یہ ایک راستہ ہمیشہ انسرجنسی میں یا اس قسم کے اس میں وہ رکھا جاتا ہے، اوپن رکھا جاتا ہے، اور وہ پھر دوسروں کے لیے مثال بھی بن جاتا ہے۔
اچھا ہمارے ساتھ جی
یہ ہے کہ جو یہ گروپ تھا جو جس مطلب کنفیوز پر تھا، یہ ہمارے جو ایجنسیز ہے ٹرائبل ایریاز میں ہیں، تو موسٹلی جو ان کے ریکروٹس ہیں وہ بھی ٹرائبل ایریاز کے ہیں، تو کوئی اورکزائی کے ہیں، تو کوئی مسعود ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، تو ان کے وہ جو لینیج ہوتی ہے نا ٹرائبل کی وہ بھی کافی اثر انداز ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس قسم کے سرنڈر اگر مزید ہو گئے تو لگتا ہے کہ پاکستان سائڈ پر ٹی ٹی پی کا جو زور ہے یا جو اس کا قد ہے وہ کافی کمزور ہو جائے گا، گٹ جائے گا، اور پھر ان میں مزید کیونکہ رات میں اس قسم کے آرگنائزیشن میں ایک جانے کا راستہ ہوتا ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہوتا،
صحیح،
لیکن جو واپسی کا راستہ چن لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، اور پھر اس کا جب مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں طرف پر ایک قسم کی چپل بھی بن جاتی ہے اور مزید سپلنٹر گروپ ہونے کا امکان بھی باقی رہتا ہے۔
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا، تسلیم نورانی صاحب کا ٹیلی فون ہمیں مل گیا ہے دوبارہ۔ تسلیم نورانی صاحب یہ فرمائیے، جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت ضرب عزم کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، آپ کیا کہیں گے کس حد تک یہ کامیاب رہا ہے اور کہاں تک یہ اپنے اس نصب العین کو حاصل کر سکا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم پاکستان سے دہشت گردی کو وائپ آؤٹ کر دیں گے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت حد تک کامیاب رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرانی میرا خیال ہے باقی ساری آپریشن سے زیادہ کامیاب رہا ہے، کیونکہ اس میں دیکھیے کہ اتنی سگنیفیکنٹ ڈیکریز ہوئی ہے ٹیررزم کے کیسز میں، جو کہ بالکل ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹ کی جا سکتی ہے کہ ان کی ہائیڈ آؤٹس کا اور ان کی جو لیڈرشپ کا جو ہے کمر توڑ دی گئی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس میں اب کامیابی جو ڈپینڈ کرے گی اس کی سسٹینیبلٹی پہ، کہ اگر سپوزنگ یہ اب اعلان کر دیتے ہیں کہ جی ضرب عزم جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور ہمارے اہداف جو ہیں وہ اچیو ہو گئے، یہ کہنا کہ بالکل 100% کوئی بھی چیز جو ہے کسی بھی سٹیج پہ ختم کر لی گی، یہ تو خیر امپاسبل سی چیز ہے، مگر جس حد تک انہوں نے اچیو کر لیا ہے یہ بہت کریڈیبل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ضرب عزم جو ہے نیشنل ایکشن پلان اس کو کیسے سپورٹ کرتا ہے، وہ اصل کامیابی ہوگی پاکستانی حکومت کی، کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے جو کہ اس کی جڑ کو یا جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں یا جہاں پیدا ہوتی ہیں ان کو بند کرنے کے لیے جب تک کہ افیکٹو اقدامات نہیں ہوں گے، پالیسی چینج نہیں ہوگا، جو ہماری تعلیمی نظام ہے مدارس کا اور اس کا اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، وہ مین سٹریم نہیں ہوگا،
اکنامک بیٹرمنٹ بھی ہونا چاہیے، اکنامک بیٹرمنٹ بھی ہونا چاہیے،
جی اکنامک بیٹرمنٹ ہے، پھر جو ہے ان کی مین سٹریمنگ ہے کہ یہ جو ہماری اس غریب علاقوں میں سے جو بچے نکلتے ہیں ان کو مثبت ان کا روزگار کا بندوبست ہو، اور مذہب تو ہماری گٹی میں ہے، ہر یعنی ہر حصے میں مذہب جو ہے، ہر طبقے کے پاکستانی میں مذہب ہے، تو وہ جو نیشنل ایکشن کے مختلف نکات ہیں جس میں گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا ہے. اور تو جہاں تک ضرب عز کا تعلق ہے, دیکھیے کتنا اس میں یعنی حالات خراب ہو گئے تھے, لوگ امید چھوڑ بیٹھے تھے, لوگ ملک چھوڑ رہے تھے, لوگ ملک سے, وہ ایک دم ریورس ہوا ہے صرف 2 سال کے اندر. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب اللہ کرے کہ جو ان پہ اثر ہے گورنمنٹ کے جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ بھی اتنی ہی ہمت دکھائیں جو اب تک نظر نہیں آتی, کہ وہ ایگریسولی اور اپنی جو ہے تھوڑی سی قربانی دے کے وہ کریں, جس میں کہ وسائل کی ایلوکیشن جو ہے وہ بھی ضروری ہے, پولیٹیکل ڈٹرمنیشن بھی ضروری ہے. تو ہمیں تو امید اس پہ لگانی چاہیے کہ اس چیز کو سسٹین کرنے کے لیے جو ایکشنز ہیں وہ سرکار کرتی ہے یا نہیں, اس پہ کامیابی پہ ڈیپینڈ کرے.
اچھا, ایک اور ریلیونٹ ٹاپک ہے. اصل میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے 300 ملین روپے بجٹ میں ایک ایسے مدرسے کے لیے مختص کیے ہیں جس میں سابقہ طالبان, افغان طالبان جو تھے ان کے رہنما, جن میں ملا عمر بھی شامل ہیں, پڑھتے رہے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق کا جو مدرسہ ہے اکوڑا خٹک میں, نوشیرہ میں, اس کے لیے $300 ملین انہوں نے دیے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے, اس کو بہتر کیا جائے. جو وزیر تعلیم ہیں محمد عاطف, انہوں نے اس سلسلے میں مختصراً ویو سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا.
جو مدرسوں میں کچھ مین اسٹریم میں لانے کا, کچھ ان کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کا, کچھ حالات بہتر کرنے کا, تعلیم کو بہتر کرنا, مین اسٹریمنگ میں لانا, آبویسلی اس کے وجہ سے رکھے گئے ہیں.
بریگیڈیئر صاحب نذیر, آپ یہ فرمائیے کہ کیا یہ بات ریئلسٹک ہے کہ اس طرح سے ان مدرسوں کو مین اسٹریم میں لایا جا سکتا ہے؟
دیکھو, مدرسوں کو پہلے بھی فنڈ دیے جاتے تھے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اور جہاں تک گورنمنٹ, آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے وہ کافی اپارتھائڈ ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ایلیٹ اسکول الگ ہے, گورنمنٹ اسکول الگ ہے, اور جو پھر گوشت اسکول ہے وہ الگ ہے. اس کے علاوہ جو مدرسے کا نظام ہے یہ تو ایک بہت بڑا این جی او ہے. تو اگر باقی این جی اوز کو یہ سپورٹ کرتے ہیں یا باقی ملک سپورٹ کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے اگر مدرسوں کو سپورٹ کیا جائے اور ان میں ظاہر ہے کہ ان کو مانیٹرنگ ہو, اس کی رجسٹریشن ہو, اور ان میں ایسا نظام تعلیم بھی ہو کہ جو کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو کوئی روزگار دے سکے, کچھ بہتر مطلب ہے کہ ان کے روزگار کے مواقع, امپلائمنٹ کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں رفتہ رفتہ اگر یہ دونوں تینوں تعلیموں کو, نظام تعلیم کو اگر مین اسٹریم کرنا ہے, بہتر کرانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر زیادہ توجہ دے. اور میرے خیال میں کہ جو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے یہ سب سے پہلی حکومت ہے میرے خیال میں کہ جنہوں نے تقریباً 19% بجٹ جو ہے وہ تعلیم کے لیے رکھا ہے اور صحت کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہے. تو یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ, سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے یہ بڑی ضروری ہوتا ہے. جبکہ پہلے ہوتا تھا 1% 2% رکھا جاتا تھا.
اچھا,
تو ظاہر ہے کہ مدرسے تقریباً 30,000 سے زیادہ مدرسے ملک میں, اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر یہ جو حقانی کا جو سوری یہ جو اکوڑا کا جو مدرسہ ہے, اور یہ تو ایک بہت بڑی درسگاہ ہے اور ایک یونیورسٹی سے بھی بڑے کا درجہ رکھتی ہے, اور ان کا بڑا سیاسی اثر رسوخ بھی ہے, اور اس کا باقی ملکوں میں بھی, افغانستان میں بھی اور اس کے علاوہ باقی ملکوں میں بھی اس کے طلباء آتے جاتے ہیں, اور وہاں پر بھی ان کے کافی شاگرد وغیرہ ہے. تو اگر اس کو مین اسٹریم کیا جاتے تو میرے خیال میں یہ علاقائی سطح پر بھی اس کو دیکھنا چاہیے.
اچھا,
جی
تسلیم رانی صاحب, یہ فرمائیے کہ جو بات تو ابھی کہہ رہے تھے بریگیڈیئر صاحب, اور میں نے بھی خود بھی اس مدرسے کا وزٹ کیا ہے, میں گیا ہوں, دیکھا ہے میں نے, اور مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ اس وقت جب حکومت پاکستان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے اس میں انوالو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا مدرسہ جہاں پر افغان طالبان کے رہنما پڑھ چکے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ناپسندیدہ بھی ہوں گے یقیناً وہاں پڑھ چکے ہیں, کیا یہ کوئی ریئل ڈفرینس پیدا کر سکے گا اس کی صورت حال میں؟
دیکھیے, جو آپ کا جو سوال ہے, 30 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا ہے اس مدرسے کو.
جی,
ایک یہ ہے کہ یہ جیسے بگری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مطلب دیتے تو رہتے ہیں گورنمنٹس اور نان گورنمنٹس تو زیادہ دیتی ہیں, گورنمنٹ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ کم دیتی ہے, مگر ایشو یہ ہے کہ اس میں ساتھ ساتھ اگر وزیر صاحب یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے کہ انہوں نے اسی مدرسے کی مین سٹریمنگ کے لیے کیا کیا اقدامات کیے,
یعنی
کن کن چیزوں پہ یہ مدرسہ جو ہے یہ حکومت کے پی کے کی کسی بھی مانیٹرنگ میں, یا کسی بھی مانیٹرنگ کا لفظ اگر نہ بھی استعمال کریں,
مطلب مشروط ہونا چاہیے تھی یہ امداد,
شامل ہوا
یہ امداد مشروط ہونی چاہیے تھی
آپریشن میں شامل ہوا.
جی
جی ہاں, تو یہ کہ دیکھیے اب بات یہ ہے کہ وہ درست ہے کہ مذہبی تعلیم تو اس مسلک کی جو مذہبی تعلیم ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ کون سی ہے, مگر آیا اس میں کوئی غلط یعنی سوچ جو ہے وہ طالب علموں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے, جو جاتی ہے جو نہیں ہے یہ دیکھنا ضروری ہے, جو ان کا کریکلم ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کو آپ حساب بھی کمپیوٹر بھی پڑھا دیں گے, وہ چیزیں پڑھا دیں گے, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مدرسے کو کہا جائے کہ آپ کے تعلیم جو ہے وہ ایک تو مذہبی تعلیم کی ڈگری لیں اور ایک وہ میٹریکولیشن کریں یا وٹ ایور, تاکہ یہ ایک ایلیجیبل بھی ہو جائیں جو ان میں سے جانا چاہیں مین ایف ایس سی کرنے کے لیے یا انجینئرنگ کرنے کے لیے یا ڈاکٹر بننے کے لیے.
جی
تو ادارے تو بہت بڑے ہیں, ادارے بڑا پرانا کام کر چکے ہیں, بڑے اسٹیبلشڈ ہیں, ان اداروں کی بڑی عزت ہے, مگر یہ ہے کہ اس تبدیل ہوئے ہوئے حالات سے پرانی رو میں اگر ہم چلتے رہے اسی امید میں کہ بھائی ٹھیک ہے سمیع الحق صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, اور تو وہ اگر ہم اسی رو میں چلتے رہے تو پھر یہ توقع کرنا کہ نتیجے مختلف ہوں گے وہ میرا خیال ہے کہ جو ہے نا وہ کم عقلی ہوگی. تو یعنی پیسے دینا بالکل بجا ہے ان کو چلانے کے لیے, ان کو بہتری کرنے کے لیے, ایک مطلب ایک کے پی کے کا بہت بڑا ادارہ ہے, مگر یہ بھی ساتھ اگر ہوتا کہ بھائی مین سٹریمنگ کے لیے کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں, پبلک کو اس سے بھی اویئر کیا جاتا, ہو سکتا ہو رہے ہوں جو پبلک اویئر نہیں ہے تو زیادہ کمفرٹ ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ 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 درست رستے پہ معاملات چل رہے ہیں.
بہت شکریہ جناب تسلیم نورانی صاحب اور جناب محترم بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب. سامعین اب ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں گے, لیکن پہلے ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر اگلے موضوع پہ گفتگو کریں گے.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے, کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں طلب نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک صاحب. نیوکلیئر سپلائرس گروپ میں ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے بھارت بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اگر بھارت کو ممبرشپ مل سکتی ہے تو پاکستان کو کیوں نہیں مل سکتی. اب تک تاثر یہ تھا کہ جیسے پاکستان کی ممبرشپ کے لیے بھارت کی جانب سے کوئی مخالفت متوقع ہوگی, اور چین تو ظاہر ہے کہ کھلم کھلا اس بات کی مخالفت کر رہا ہے اس دلیل پر بھارت کی ممبرشپ کی کہ بھارت نے این پی ٹی پر دستخط نہیں کیے ہیں, یہ یعنی نان پلوریفریشن ٹریٹی پر اسے دستخط نہیں کیے ہیں. اس گروپ کا اجلاس 24 جون کو ہونے والا ہے, اور اب جو بھارت کے سیکرٹری خارجہ ہیں وہ چین بھی گئے ہیں اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے کہ چین کی مخالفت کو ختم کیا جا سکے یا اس کو اس بات پر راضی کیا جا سکے کہ وہ بھارت کی مخالفت نہ کرے. اور ساتھ ہی ساتھ تو جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں سشما سوراج, انہوں نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ بھارت کسی ملک کی اس گروپ میں رکنیت کی پاکستان سمیت مخالفت نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ یہ ایک اطمینان کی بات ہے کہ اب کوئی مخالفت نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب عطیہ علی کاظمی صاحبہ, جن کا تعلق ہو نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے, پالیسی انالسٹ ہیں وہاں پر, وہ سینئر ریسرچ پالیسی انالسٹ ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ بھارت سے ہوں گے جناب پرتاپ سومنچی صاحب, جو ایک ممتاز صحافی اور تجزیہ کار ہیں. محترمہ عطیہ, یہ فرمائیے آپ کے یہ جو ممبر شپ کے لیے اتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں, ہمارے سننے والوں کو عام فہم زبان میں بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور پاکستان یا ہندوستان یا کوئی بھی ملک اس سے کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے؟
میرے نقطۂ نظر میں ان تمام کوششوں کا مقصد بہت کلیئر ہے.
جی,
بیکاز ہم جانتے ہیں کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ 48 ممالک پر مشتمل ایک گروپ ہے, جس کا مقصد نان پرولیفریشن کو دنیا میں بڑھانا ہے, اور ایک نہایت ہی کنسنسس بیسڈ یہ ایک گروپ ہے.
جی,
اب سوال یہ پتا ہے کہ بھارت نے ہندوستان میں این ایس جی میں شمولیت کی درخواست دے رکھی ہے.
جی,
اور ساتھ کے ساتھ پاکستان نے بھی اس شمولیت میں اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے.
صحیح.
اب دیکھیں اس کو بہت ہی ایک بیسک لیول پر سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں ممالک کے سٹانسز پر غور کرنا پڑے گا. میرے نقطۂ نظر میں اس معاملے کو ایک بھارت جس طرح دیکھ رہا ہے وہ ایک مرحلہ وار یعنی فیزڈ اپروچ ہے. اس سوچ کے مطابق اس کا کہنا یہ ہے کہ پہلے وہ خود نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا ممبر بن جائے گا, اور پھر اس کے بعد وہ کسی بھی اور ملک کی درخواست کو اس کے میرٹ پر کنسیڈر کرے گا. یہ امر بھی نہایت قابل غور ہے کہ سشما سوراج صاحبہ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں حال ہی میں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے, پاکستان کا نام نہیں لیا. اس تجویز کو جانچنے کے لیے ہم پچھلے سال کا ہی ایک واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب واشنگٹن ڈی سی میں کچھ مقالے شائع ہوئے جن میں یہ تجویز رکھی گئی کہ پاکستان کو گلوبل نیوکلیئر آرڈر میں مین سٹریم کیا جائے, تو صرف اس تجویز کا ہی ریئیکشن یہ تھا کہ انڈین آفیشلز نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس گروپ تک میں نہیں بیٹھیں گے جس میں پاکستان موجود ہوگا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اعتماد کے بنیادی بحران کی موجودگی میں ہم ان تجاویز کو کتنا ٹھوس مان سکتے ہیں؟ پاکستان تو اسٹریٹجک ریسٹرین رجیم کا پروپوزل دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا اظہار کرتا ہے, لیکن ہندوستان کو بھی ہمیشہ وہ اس کو مسترد کر دیتا ہے. چنانچہ ایک باشعور پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے ایسی تمام تجاویز کو ماننے کے لیے ٹھوس ثبوت درکار ہوگا. اس کے علاوہ سشما سوراج صاحبہ کے مطابق دہلی کی خواہش یہ ہے کہ کسی بھی درخواست کو اس کے میرٹ پر جانچا جائے, نہ کہ اس کے معیار پر. اب ہمیں یہاں سمجھنا ہے ایز اے لے پرسن کہ ہندوستان جو ہے وہ میرٹ بیسڈ اپروچ پر غور کر رہا ہے اور اس کو پریفر کر رہا ہے, جبکہ چین کرائٹیریا بیسڈ اپروچ پر زور دے رہا ہے.
جی,
اب میرٹ کی جو اپروچ ہے وہ سیدھے سباؤ ہمیں سیاست تک لے جاتی ہے, اور یہ سیاست, یہ پالیٹکس این ایس جی کا حصہ نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ این ایس جی میں شمولیت کے 5 معیار ہیں, جن میں ایک معیار یہ ہے کہ وہ ملک نیوکلیئر فیول سپلائی کر سکے, اس کے علاوہ این ایس جی کی ایکسپورٹ کنٹرول گائیڈ لائنز پر پورا اترتا رہے, پھر یہ ہے کہ لیگلی بیسڈ ایکسپورٹ کنٹرول سسٹم ہو, اور بین الاقوامی نان پرولیفریشن کے تمام انیشیٹیوز میں شمولیت اختیار کرتا جائے.
جی,
اب یہ تو ایک کرائیٹیریا ہو گیا. اس میں 5 میں سے 4 جو معیار ہیں ان میں پاکستان مکمل طور پر پورا اترتا ہے. اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان نے نان پرولیفریشن ٹریٹی کو, این پی ٹی کو, ہندوستان سے متعلق کی اپنی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سائن نہیں کیا, اور ہندوستان بھی این پی ٹی کا ممبر نہیں ہے. تو ان باتوں کی وجہ سے یہ معاملہ کچھ آئی تھنک کچھ چیلنجز اس کو درپیش ہو جاتے ہیں.
اچھا, ماشاء اللہ آپ نے بہت تو سہل الفاظ میں اس بات کو سمجھایا ہے. یہ بتائیے کہ ممبر شپ نہ ملنے کی صورت میں کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے پاکستان کو یا بھارت کو؟
سوری, کیا ملنے کی صورت میں؟
یعنی ممبر شپ نہ ملنے کی صورت میں ڈس ایڈوانٹیجز پاکستان کے کیا ہوں گے اور بھارت کے کیا ہوں گے؟
دیکھیں جس طرح کہ میں نے ابھی یہ بات بتائی کہ پانچ میں سے چار کرائٹیریا تو یہ آلریڈی پاکستان تو پورا کر رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ پاکستان, اب ہم اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں اس معاملے کو, میں تو پاکستان کی ہی نمائندگی کرتے ہوئے میں اس کو اس معاملے کو اس طرح دیکھوں گی کہ پاکستان کو کیا حاصل ہوگا, کیا گینز ہیں پاکستان کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اندرونی چیلنج توانائی کا بحران ہے, اور یہ بحران جب تک ہم ڈیول یوز ٹیکنالوجیز پر انحصار نہیں کرتے اس بحران کو فیس نہیں کر پائیں گے. اور پھر پاکستان کو اپنے اقتصادی ارتقاء کے لیے این ایس جی ممبر شپ اور اس طرح کے تمام فورمز میں شمولیت درکار ہے. اور پاکستان تو چاہ رہا ہے کہ وہ ایک رسپانسبل, ایک ذمہ دار گلوبل سٹیزن بن جائے. ابھی تک اس نے انتہائی مؤثر نظام قائم کیا ہوا ہے. ہمارے پاس پاکستان کے پاس سینٹر آف ایکسلنس ہے ماشاء اللہ, جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور تمام نان پولیسریشن انیشیٹیوز میں ہم حصہ لیتے ہیں اور تمام معیارات کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ فالو کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی ذمہ دار ریاست کے طور پر پاکستان نان پولیسریشن رجیم میں شامل ہے. تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ذمہ دار ریاست کو, جو کہ دنیا کا ایک اپنا جو رول ہے وہ پلے کرنا چاہتی ہے ریجن میں بھی دنیا میں بھی, تو اس کو پھر اس ممبر شپ سے دور کیوں رکھا جائے.
صحیح. اب ذرا چند منٹ اور رہیے گا ہمارے ساتھ. ہمیں جوائن کیا ہے پرتاپ سوم ونشی صاحب نے ہندوستان سے. پرتاپ سوم ونشی صاحب, یہ فرمائیے کہ چین گئے ہیں بھارت کا سیکرٹری خارجہ, اور چین جو مخالفت کرتا ہے وہ این پی ٹی پہ دستخط نہ ہونے کی وجہ سے مخالفت کرتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ بھارت کیا گین کرنا چاہتا ہے, اور جو میں ابھی گفتگو کر رہا تھا عطیہ صاحبہ سے کہ پاکستان کے بارے میں تو انہوں نے بتایا, بھارت کے کیا نصب العین ہے اس سلسلے میں, اور اگر نہ ملی ممبر شپ تو کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے. پرتاپ صاحب آپ لائن پر ہیں؟ پرتاپ صاحب کی لائن ہمیں نہیں مل رہی ہے, میرے خیال میں لائن میں کوئی پرابلم ہے. دوبارہ ان کو ٹرائی کرتے ہیں پرتاپ صاحب کو. ان دا مین ٹائم عطیہ صاحب ایک بات یہ اور مجھے بتائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے جس میں بھارت کو بہت سارے مغربی ملکوں کی بھی حمایت حاصل ہے اور پاکستان کو وہ حمایت بظاہر نہیں لگتی, اس کا کیا سبب ہے؟ یعنی بھارت کو بظاہر بہت سارے مغربی ملکوں کی حمایت حاصل ہے اس سلسلے میں, لیکن پاکستان کو اس حد تک حمایت حاصل نہیں ہے, اس کا کیا سبب ہے؟
یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے جعفر صاحب, اور میں یہاں پہ یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سارے ملکوں کی حمایت حاصل نہیں ہے, کیونکہ 48 میں سے تقریباً ایک درجن کے قریب ممالک جو ہیں ان کے کنسرنز ہیں بھارت کی شمولیت میں. تو یہاں تو سب سے پہلے ہمیں یہی بات کلیئر کرنی چاہیے کہ کچھ ممالک ہی نہیں ہیں جو پاکستان کی بظاہر حوصلہ افزائی نہیں کر رہے, اور اس کے علاوہ جو میں اس معاملے کو دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میرٹ بیسڈ اپروچ اگر فالو ہوتی ہے تو سراسر این پی ٹی کو این ایس جی کو نیوکلیئر سپلائز گروپ کو پولیٹیسائز کرے گی, جبکہ نیوکلیئر سپلائز گروپ ایک نان پولیٹیکل نان ادارہ ہے, گروپ ہے, اور اگر وہ پولیٹکس کی طرف جاتا ہے تو یہ بین الاقوامی سطح پر انتہائی الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے.
اچھا, اس صورت میں اگر یہ سچویشن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں الارمنگ ہو سکتی ہے, ورس کم ورس کیا ہوگا اس سلسلے میں, کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں, اس میں بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بہت کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
جی تھوڑا سا,
کیونکہ اس میں کیونکہ اگر ہم پریسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو ایسے تو بہت بڑے بڑے معاملات ہیں جو درپیش ہوتے رہے ہیں ریاستوں کے درمیان بین الاقوامی طور پہ, لیکن میرے خیال میں ورسٹ کم ورسٹ انڈیا کی یونی لیٹرل انٹری جو ہے وہ اس خطے کے لیے بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی, اس کی اسٹریٹیجک بیلنس اور سیکیورٹی کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے، کیونکہ پھر ہم اپنی اقتصادی ترقی کی طرف توجہ نہیں دے سکتے. صحیح. پھر ہر ملک ایک دوڑ میں شامل ہو جائے گا، ایک ویپنز کی دوڑ میں، اسلحے کی دوڑ میں، طاقت کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا، اور یہ خراب مثال سیٹ کرنے والی بات ہے.
پرتاپ سومنشی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پر؟ پرتاپ سومنشی صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ فرمائیے کہ بھارت کو اگر یہ جو ممبر شپ ہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی، جس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے بعض ملکوں کی جانب سے، نہ مل سکی تو کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے؟ میرے خیال میں ان کی آواز نہیں جا رہی. بہت شکریہ محترمہ عطیہ صاحبہ آپ کا، آپ کو زحمت دی اور آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے، میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ. جی
بہت شکریہ. آئی ایم ویری گریٹفل.
تھینک یو ویری مچ.
اور میں امید
جی
کہ تمام جو بات چیت ہمارے درمیان آج ہوئی، اس کا ایک بہت مثبت طریقے سے دیکھیں وہ تمام اسٹیٹس اور لوگ جو کنسرنڈ ہیں، اور بس یہ بات رکھیں کہ نان پولیٹریشن رجیم قائم کرتے ہوئے دودھ کی حفاظت کے لیے بلی کو ہی نہیں بٹھایا جاتا. اس لیے بہت ہی ذمہ داری کی یہ بات ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ تمام ریاستیں ایک ذمہ دار گلوبل سٹیزن ہونے کا ثبوت دیں گی. بہت شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا. سامعین، ہم گفتگو کر رہے تھے محترمہ عطیہ علی قادمی صاحبہ سے، جو کہ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اچھا پرتاپ سومنشی صاحب، آپ کی لائن نہیں مل رہی تھی، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ پرتاپ سومنشی صاحب، میرے سوال آپ کے سمجھ میں آ رہے ہیں، سماعت میں آ رہے ہیں؟ سومنشی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی سر، آ رہی آ رہی.
اچھا، بہت دو تین دفعہ ہم نے ٹرائی کیا. یہ بتائیے کہ اس وقت ابھی ہمارے ساتھ عطیہ صاحبہ تھیں پاکستان سے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی بھی لائن مل جاتی اسی دوران، لیکن نہیں مل سکی. مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت تو نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں بھارت کے لیے انٹری کی کوششیں ہو رہی ہیں بھارت کی جانب سے، اور چین کی جانب سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت کو یہ انٹری نہ مل سکی تو کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے؟
دیکھیے، بیسک طور پہ اگر موٹی موٹی بات کریں تو یہ جو مخالفت ہے وہ کوئی اکیلے چین کی نہیں تھی. آپ دیکھیں تو جس آئرلینڈ، ساؤتھ افریقہ، کئی سارے کنٹریز ہیں جن لوگوں نے، گروپس ہیں جنہوں نے کہا کہ صاحب، اور ان کا ایک سٹینڈ تھا کہ صاحب انڈیا نے اس پہ ٹریٹی پہ سگنیچر نہیں کیا ہے، ممبر شپ میں نہیں ملنی چاہیے. لیکن آج جیسے بھی سشما سوراج جی کا اسٹیٹمنٹ آیا جس کے حوالے سے یہ بحث تھوڑا زور پکڑی کہ چین کو کوئی چین ہمارا ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا ہے یا ہمیں اپوز کر رہا ہے، تو یہ دو باتیں ہیں. تو اس میں آج یہ آیا کہ نہیں، وہ ہمیں اپوز نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک طرح سے وہ سپورٹ جیسا ہی مانا جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ممبر شپ نہیں ملتی ہے تو ظاہر طور پہ انڈیا جیسے ملک کے لیے جو اتنی ساری ہم کوششیں کر رہے ہیں، اور اتنا مطلب وہ ایک نیشن کے طور پہ پوری دنیا میں ایک ہماری بیڈ جو ریپوٹیشن ہے اس پہ اثر آتا ہے کہ صاحب ہم کو یہ نہیں ہوا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کا اسٹینڈ اس میں بہت کلیئر ہے. آج جیسے انہوں نے جتنی چیزیں کہیں، چاہے پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھائی میرٹ پہ پاکستان کو ملتا ہے تو پاکستان کو بھی ملے، انڈیا نے اپنے سارے اپنے پوائنٹس رکھے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں تو ظاہر طور پہ ملک کو ایک سیٹ بیک ہوگا، لیکن جو میرٹس ہیں وہ میرٹس گورنمنٹ آف انڈیا پچھلے کئی دنوں سے اس کو اپنے سامنے رکھ رہی ہے، اور دنیا کے الگ الگ ملکوں میں سے ان کو سپورٹ بھی حاصل ہو رہا ہو، چاہے رسیا ہو، امریکہ نے پورا ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اور آج چائنا کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بھی سامنے ہے.
اچھا، آج جو نیوز کانفرنس کی ہے وزیر خارجہ نے، سشما سوراج صاحبہ نے، اس میں جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے کہ انڈیا کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے بہت سارے ملکوں کے اوپر پاکستان سمیت، اور ظاہر ہے کہ میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس انڈیا کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے اب؟
نہیں، انہوں نے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے پر ریپلائی میں کہا، انہوں نے کہا صاحب دیکھیے، ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک بی جے پی لیڈ گورنمنٹ کا اور ان کا پہلے کا اسٹیٹمنٹ تھا جو بار بار کہا کرتے تھے کہ صاحب ہم ٹیررزم اور ٹاک ایک ساتھ نہیں کریں گے، حالانکہ اپنے اسٹینڈ یہ بیچ بیچ میں بدلتے بھی رہتے ہیں، आज लेकिन हमने उस स्टैंड को दोहराया कि एनएसजी की मेंबरशिप के हवाले से तो हमारा ये है कि हम पाकिस्तान को अपोज नहीं कर रहे, वो मेरिट है। और जिस तौर पे हम कौन होते हैं कि अगर एक मेरिट पे किसी को मिल रहा है तो हम कहेंगे नहीं साहब इनको मेंबरशिप नहीं दी जा सकती, वही इंडिया अपने लिए भी एक उम्मीद करता है दुनिया के दूसरे मुल्कों से। तो और जो स्टैंड की बात आई तो उन्होंने कहा हाँ साहब हम टाक और टेररिज्म दोनों एक साथ नहीं कर सकते, और हम अभी वेट कर रहे हैं पठानकोट के मामले में कि कोई जो जरूरी एक्शन है वो हमारे सामने निकल के आए। तो इतनी सी बात कही आज
उन्होंने, मगर वो पठानकोट के मामले तो तय हो गया, खुद इंडिया ने एडमिट कर लिया कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है उसमें।
अब जाहिर तौर पे अभी उसमें कई सारे इफ एंड बट्स लगे हुए हैं उस इंक्वायरी का। अच्छा। एक इंटरप्रिटेशन जो आपने कहा वो भी है, एक इंटरप्रिटेशन यहाँ से भी है कि नहीं साहब अभी पाकिस्तान के हिस्से में इतनी इतनी चीजें हैं, इतना उन्होंने मांगा, जांच क्वेश्चन अभी बचा हुआ है और ये कार्रवाई वहां से होनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया प्रताप सोमवंशी साहब आपका। और सामईन अब हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और मेल ऑनर किलिंग के हवाले से। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात।
मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफजदा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
The Pakistan ka pura ka pura focus sirf ye hai ki Bharat Pakistan ko jang mein talab na kar sake.
Ghair janibdar behas.
Ke remittance ka waqia hua Pakistan ke andar. Saath hi adalatein, saath hi azad hai ki hamari adalatein chahiye adalaton ka faisla tha.
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजू से इसका ताल्लुक।
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ।
वेलकम बैक। समय अब अपने इस थर्ड सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, आप खबरों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं मुसलसल कि पनामा लीक्स के मसले के ऊपर जो कवायद व जवाबित बनने हैं उन पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। अपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं है, मामलात आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आती कि इस तहकीकात के लिए मामलात को मामूल के मुताबिक किया जा सके। हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत किस नहज पर जा रही है। हमारे साथ इस वक्त तो डॉक्टर रशीद अहमद साहब हैं, उनका ताल्लुक़ सरगोधा यूनिवर्सिटी से है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो इस वक्त की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, ख़ासतौर पर पनामा लीक्स के हवाले से या मुल्क में करप्शन को ख़त्म करने के हवाले से, या जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के भी चार मेंबर अब फारिग हो चुके हैं, उसका भी कोई एग्जिस्टेंस अब वो प्रैक्टिकली नहीं रह गया है, हम किधर जा रहे हैं?
देखिए, इस सिलसिले में अभी आपने जो फरमाया है उसमें जो दो चीजें हैं मैं उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा।
जी,
आपने अभी फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान में पनामा लीक्स के मसले पे अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे नहीं है, ध्यान रखने वाला दुरुस्त है, लेकिन आपने ये भी फरमाया कि आगे कोई सूरत नजर नहीं आती। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। आप अगर देखें ना, अगर प्रेजेंट जो मौजूदा हालात है, जिसको हम हाल कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, उसको समझने के लिए अगर हम माजी की तरफ जाए तो ये जो मसला जब शुरू हुआ था पनामा लीक्स का, तो उस वक्त यूं मालूम होता था कि तहकीक के लिए कमीशन के क्याम पर और फिर कमीशन के जो तरफदार है और इस पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। आप सबने देखा कि दोनों फरीक जो है इस बात पर इत्तेफाक कर गए کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی اور دونوں طرف سے چھ چھ جو ہے وہ اپنا نمائندے بھیجیں گے اور وہ جو فیصلہ کرے گی. دیٹ واز بگ اچیومنٹ بگ فارورڈ موومنٹ بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. تو اس لیے آپ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے اگر معاملات صرف سیاستدانوں تک رہے تو وہ کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے ہیں. ہر کانسٹیٹیوشن ہو ہر کچھ ہو, 1956 کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں, 1973 کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں. تو یہ اس لیے میں نا امید نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بہت ٹینشن نظر آتا ہے, یوں لگتا ہے جیسے آپ نے بھی یہ نتیجہ نکال لیا کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی, لیکن میں میرا اشارہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, صورت ضرور آئے گی, پیدا ہوگی. دوسری بات کرپشن کی ہے
جی,
لیکن کرپشن کا مسئلہ بھی پاکستان کی تاریخ میں نیا نہیں ہے, یہ لیاقت علی خان کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور ہمیشہ کرپشن کے بارے میں, کرپشن جو فیکچوئل ہے اس سے زیادہ اس کے بارے میں جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے بارے میں پرسیپشن یہ کہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے طور پر سیاسی جو مائرج حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت بھی لوگ یعنی اس بات سے لاواقف نہیں ہے کہ ملک میں کرپشن نہیں ہے, کرپشن ہے. لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ حکمران جماعت جو ہے وہ کرپشن میں انوالو رہی ہے, لیکن لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اپوزیشن کی جو پارٹیاں کرپشن کے بارے میں شور مچا رہی ہیں وہ بھی کرپشن میں انوالو رہی ہیں. تو یہ سارا ان لوگوں کی طرف سے جو خود کرپشن میں انوالو رہے ہیں اور ان کے بارے میں جو ان کے جن پر کرپشن کا الزام ہے, یہ سارا جو شور مچایا جا رہا ہے لوگوں کو پتا ہے کہ صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے, بدنام کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ ڈاکٹر صاحب, آپ پاکستان سے باہر آپ دیکھیں کہ تامل ناڈو کی چیف منسٹر دیا لالیتا پر کرپشن کے کتنے الزام لگے, انہیں سزا بھی ہوئی, وہ جیل بھی گئی. اور اب انہوں نے حالیہ جو اسٹیٹ اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا کہ وہ کنسیکٹولی دو دفعہ چیف منسٹر بن گئی اور پاورفل اور پاپولر چیف منسٹر ہے اس اسٹیٹ کی. تو یہ اٹس اے میٹر آف پرسیپشن. پاکستان میں کرپشن اور کرپشن کے خلاف جو جدوجہد اور سٹرگل جس کو ہم جہاد کہتے ہیں
جی,
اور کرپشن کے نام پہ یعنی حکومت کے خلاف یا حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے خلاف جو اقدامات ہوتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے
پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. اچھا بہت اچھی بات ہے, میں اصل میں آپ سے آپ نے جو باتیں کی ہیں بہت اچھی باتیں ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا پیناما لیکس کی طرف. رجائیت بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر آپ نے حال ہی میں دیکھا ہو تو جو میٹنگس ہوئی ہیں, جو اجلاس ہوئے ہیں ٹی او آرس کے بارے میں, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت کھل کے یہ بات کہی ہے کہ کوئی ہم بالکل مایوس ہیں اس سے. اس رجائیت کا اس مایوسی سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو ایسا لگتا ہے جو بات میں نے کہی تھی واقعہ وہی ہے کہ اپوزیشن کم سے کم مایوس ہے اس سلسلے میں کہ وہ کچھ گیٹ نہیں کر رہی ہے یا یہ کہ بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی جی, میرا دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بے شک آپ نے یہ درست فرمایا, میں نے بھی آبزرو کیا خوشی اشار کے بیان, آسن کے بیانات اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے بیانات. لیکن اپوزیشن میں اس مسئلے پہ یونٹی نہیں ہے, یعنی جو ایک اپوزیشن ایک آواز کے ساتھ نہیں بول رہی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پارٹی اس میں سے اپنے حصے کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, خواہ وہ تحریک انصاف ہے, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ اپنے اپنے گریوینس ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, حکمران پارٹی کے ساتھ, جن کے حساب سے وہ اپوزیشن کر رہے ہیں. لوگوں کو بھی معلوم ہے اور حکومت کو بھی معلوم ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس پر مکمل طور پر متحد نہیں ہے, اور نہ ہی متحد ہو کر اس مسئلے پہ کوئی ایجیٹیشن شروع کرنے کی پوزیشن میں ہے. اگر وہ فیصلے بھی کرتے ہیں تو آپ یقین رکھیے کہ لوگ اپوزیشن کی کال پہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کال دے رہے ہیں, ہڑتال کر رہے ہیں, ایجیٹیشن شروع کر رہے ہیں, تحریک شروع کر رہے ہیں, یہ کرپشن کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف ہے اور جسے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اور مینڈیٹ دیا ہے. 3 سال ہو گئے ہیں, 2 سال رہ گئے ہیں, کارکردگی آئیڈیل نہیں ہے, پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن
اتنی بری بھی نہیں ہے اگر دوسرے حکومتوں کے مقابلے میں دیکھیے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن یہ اپوزیشن جو ہے سیاسی خودکشی کرے گی اگر یہ فیصلہ کرے کہ پناما لیکس پر وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائے.
اچھا یہ مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ بظاہر تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی بات آگے بڑھ سکے, لیکن یہ کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ زیادہ کر رہی ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ ریئل مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, ایک ذرا چھوٹا سا ایک ڈفرینٹ مسئلہ ہے. آپ نے شاید خبر پڑھی ہوگی, پاکستان میں تو خیر یہ جو آنر کلنگ خواتین کے سلسلے میں بہت عام ہے, لیکن آج ایک خبر اور آئی ہے کہ منڈی بورے والا میں ایک صاحب نے اور ان کے دو بیٹوں نے مل کر اپنی بیٹی اور بہن کے شوہر کو گلا کاٹ دیا اس لیے کہ اس نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی. آپ ایک استاد ہیں, آپ ڈیل کرتے ہیں بچوں کی, اسٹوڈنٹس کی, لوگوں کی سائیکولوجی سے. یہ بحثیت ایک قوم ہم کس جانب جا رہے ہیں نفسیاتی طور پر؟
دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, سوسائٹی ہم جس کو کہتے ہیں, اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہے. سوسائٹی میں اب اسٹیٹ کا وہ روب دبدبہ خوف نہیں رہا تھا, یعنی جو جس کو ہم قانون کی گرفت کہتے ہیں.
جی
دیکھیے ایک زمانہ ہوتا تھا جب لوگ کوئی اقدام کرنے سے پہلے سوچتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم قانون کی گرفت میں نہ آ جائیں اور ہمیں کوئی پکڑ نہ ہو. اب لوگوں میں وہ ڈر ختم ہو گیا ہے. اور سب سے میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایروژن آف اسٹیٹ اتھارٹی, اسٹیٹ نے اسٹیٹ یعنی وہ ریسیڈ کر گئی ہے اور لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا ہے. تو جب سوسائٹی کو جیسے جو ہوبز جیسے کہتے تھے اور دوسرے جو پولیٹیکل فلاسفر, کہ جب سوسائٹی پولیٹیکلی آرگنائز نہ ہو اور ایک مضبوط اور حکومت اس پر کنٹرول نہ کرتی ہو, تو پھر وہ اسٹیٹ آف نیچر کی پوزیشن میں ہوتی ہے. یہی حال پاکستانی معاشرے کا ہے. یہاں پہ اسٹیٹ کی طرف سے, انسٹیٹیوشنز کی طرف سے, آپ یقین کیجیے کہ قوانین ہیں لیکن قوانین کو انفورس کرنے والی اتھارٹی اور بل پاور نہیں ہے. ایک مؤثر قسم کی جو حکومت اور اقدام ہے فوری طور پر جو ایک ایکشن ہوتا ہے کسی مؤثر معاشرے میں اس قسم کا واقعہ ہو تو پوری اسٹیٹ فوری طور پر حرکت بھی آ جاتی ہے اور ایسی سلادی جاتی ہے کہ دوسروں کو سبق مل جاتا ہے. اور چونکہ اس قسم کے واقعات کافی عرصے سے ہو رہے ہیں اور جو لوگ ان واقعات میں ملوث رہے ہیں انہیں کوئی سزا نہیں ملی, تو دوسرے لوگ جو بھی ہیں وہ ان کی دیکھا دیکھی اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ عام آدمی سے بات کریں تو ہر کوئی اس کی مذمت کرے گا, لیکن جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو اس قسم کا جرم کے ارتکاب سے ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قانون کا کوئی ڈر نہیں ہے, قانون کی گرفت کا کوئی ڈر نہیں ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر رشید احمد, آپ کا بہت اہم موضوعات پر آپ نے اظہار خیال کیا. انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو رہے گی. اور سامعین اب ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے کچھ انٹرنیشنل موضوعات کے اوپر. جی
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث
کہ ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک. سامعین، ہم اس سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر. ہمارے ساتھ لندن سے منظر قریشی صاحب ہیں، آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں، اور یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں جن کا تعلق مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے. پہلا موضوع ہمارا ہے کہ ایران نے امریکہ کی بوئنگ کارپوریشن سے 100 مسافر بردار طیاروں کی فروخت کا معاہدہ کیا ہے، وہ خریدیں گے اور اپنے فلیٹ میں شامل کریں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال، یہ بتائیے کہ کیسے وقت میں جبکہ ایران کا ویسٹرن پاورز کا ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے، لیکن سعودی عرب اور اس کے جو اتحادی ممالک ہیں وہ ایران کی جو موجودگی ہے بحیثیت ایک پاور اس ریجن میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو یہ جو ایگریمنٹ ہے ظاہر ہے کہ پھر اور آگے بھی بڑھے گا، مزید دو کارپوریشنیں بھی آئیں گی میدان میں، تو یہ کس طرح سے پلے کرے گا اس وقت تو مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں؟
مڈل ایسٹ میں جہاں تک پیسنجر ٹریول کا تعلق ہے، ایئر لائنس کے پیسنجر ٹریول کا، وہ بہت بڑھ چکا ہے اور اس میں انفیکٹ اس کا سرپلس پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. وہاں پہ کچھ میجر ایئر لائنس ہیں جنہوں نے اس مارکیٹ پر قبضہ کر لیا ہے. تو اس لیے ایران جو یہ اپنے نئے جہاز خریدنے کے ارادہ رکھتا ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن یقیناً یہ ضرور ہوگا کہ ایران کے پاس کیپیبلٹی آ جائے گی اپنے ٹرانسپورٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے. یاد ہے کہ ایران میں کوئی نئے جہاز 1969 کے بعد سے نہیں گئے تھے، تو اب یہ پہلی بار ہے کہ اس ملک کو نئے جہازوں کی امید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایئر بس کے ساتھ بھی جو ایگریمنٹ کر لیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے کب تک امپلیمنٹ ہوگا، ابھی تو یہ اپروو بھی نہیں ہوا. لگتا یہی ہے کہ کتنا وقت لگتا ہے اس کے جہاز بنانے میں اور ان کو مارکیٹ کرنے میں، تو یہ غالباً 5 سے 10 سال کا معاملہ ہے. اور اس وقت ایران کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے استعمال کرے گا کہ یہ اسٹریچ ہوتا چلا جائے.
منظر قریشی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کچھ امپلیکیشنز ہوں گے جو دوسرے ایران کے مخالف ممالک ہیں ان میں؟
ہاں جی، ایک تو فرق پڑے گا بہت بڑا کہ ابھی جو ساری ٹریفک تھی وہ زیادہ تر اگر ہم دیکھتے ہیں دبئی اور شارجہ اور قطر اس طرف سے تھی ٹریفک جو کہ یورپ سے ٹریول کرتے ہیں ایسٹ کی طرف. اب ایران کی جب ایئر لائن تھوڑی سی اس کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی اور پرائسنگ کے معاملے میں بھی ایک میرے خیال میں کہ
کمپٹیشن ہوگا جی،
اگر نئے آتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم
جی،
تو جب یہ فل پوٹینشیل پہ اپنی ایئر لائن آئے گی تو کافی ٹف ٹائم ملے گا جو ایگزسٹنگ ایئر لائنز ہیں، کیونکہ جو ہمارا جو بیس ہے پیسنجرز کا وہ اتنا زیادہ بڑھے گا نہیں، لیکن اگر ایک اور بیچ میں پلیئر آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو شیئر ہے مارکیٹ کا اس کے اندر سے ایک سبسٹینشیل شیئر جو ہے وہ ایران بھی لے لے گا، اور اس سے کافی اس طریقے سے فرق پڑے گا. لیکن جو اس پوری ڈیل کے اندر سب سے بڑی بات ہوگی کہ یہ پرابلی 17 سے 18 بلین ڈالر کے قریب بنے گی
جی.
تو یہ ایران جو ہے اپنے آپ کو فیوچر میں سیکیور ایک طریقے سے کرے گا، کیونکہ جو بائنگ کریں گے وہ اٹس گونا گو فار انادر فیو کئی سالوں تک یہ پرچیز چلتی رہے گی. اور بوئنگ ایک جو ایسی ادارہ ہے جو اور کمپنی ہے جو کہ کافی اسٹرگل کر رہی تھی اگینسٹ یورپین جو ہیں ادارہ اس کے اگینسٹ، تو ان کو ایک کافی بوسٹ ملے گا اور اس طریقے سے ایک ایران کا ایک ہولڈ رہے گا امریکہ کے اندر لابنگ کے لیے بھی کہ بوئنگ کارپوریشن جو ہے اتنا بڑا کانٹریکٹ اگر 17 بلین کا وہ لے کر مس نہیں کرنا چاہیں گے، تو ایران کو پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل ارینا میں بھی اس کا فائدہ رہے گا. تو یہ سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اتنی بڑی جو بوئنگ ہے ایک گو میں کریں گے
یورپ کے بجائے بوئنگ سے دیا جائے امریکن کارپوریشن سے جی. اچھا، اب دوسرا موضوع جو ہے ہمارا وہ روسی صدر جو ہیں ولادیمیر پوٹن، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ شامی حکومت میں اپوزیشن کے نمائندوں کی شمولیت کی امریکی تجویز کی حمایت کرتے ہیں، لیکن شامی صدر بشار الاسد کی علیحدگی کے بارے میں ان کا موقف بالکل مختلف ہے. منظر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام میں آنے والے دنوں میں کوئی ایسے انتخابات ہوں گے جس میں اپوزیشن کی نمائندگی ہو سکے بشار الاسد کی موجودگی کے باوجود؟
جی، اگر ہم بشار الاسد کو دیکھتے ہیں کہ آلدو کہ ان کو ایک ویلن جیسی ان کو دے دی گئی فکر بنا دیا گیا دنیا کے لیے، لیکن اگر ہم 2008 کے زمانے میں دیکھتے ہیں جب ڈیوڈ ملیوینٹ جو تھے انہوں نے وزٹ کیا تھا سیریا کا، جب یہ سیریا میں حالات خراب نہیں ہوئے تھے، तो उस वक्त भी एक ये काफी पॉजिटिव चेंजेस आ रही थी, डेवलपमेंट थोड़ी रिलैक्स कर रहे थे वो सीरिया के अंदर, और ये भी बात की कि कही जा रही थी कि हो सकता है कि बशार अल-असद जो 2014 के इलेक्शंस के अंदर शायद वो कम्पीट ना करें, ये उस जमाने में ये बातें चल रही थी इस लेवल पे। लेकिन फिर जब जंग शुरू होगी तो ये सारी जो थे चेंज करना पड़ा, सब कुछ जो थे हालात ही बदल गए, तो उसके बाद डिफरेंट हो गया। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन वही फॉर्मूला सा बनता है जिसमें कि अगर बशार अल-असद रहते भी हैं, जिसमें पुतिन के लिए जो स्टेटमेंट है और उसमें वो एक उनकी स्टेटमेंट में कई दो तीन चीजें उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन कर दी। एक तो ये कि बशार अल-असद को ये कह दिया गया कि आप ये ना सोचें कि आप हर इंच को डिफेंड कर पाएंगे सीरिया के और आप जीत सकेंगे जो कि अपोजिशन से, ये पुटिन ने क्लियरली उनको एक मैसेज उस तरफ को भी दिया, और साथ ये भी लेकिन कह दिया कि ये बशार अल-असद को वो रखना भी चाहते हैं एट द सेम टाइम, और लेकिन जो है शेयर करना चाह रहे हैं जो
गवर्नमेंट
के अपोजिशन के साथ भी, अपोजिशन को इंक्लूड करके गवर्नमेंट जो है कोलिशन टाइप की गवर्नमेंट बना के तो उससे वो रूल करना बेहतर रहेगा कंपैरेटिवली। तो इस तरीके से होगा कि ऑल्दो के अगर हम देखते हैं सीरिया में कई हैं प्लेयर्स, लेकिन अगर ये दो मेजर जो हैं जो के मगरिब से जो वेस्टर्न सपोर्टेड जो हैं अपोजिशन और बशार अल-असद, अगर ये एक कॉम्प्रोमाइज पोजिशन पे आ जाते हैं तो फिर जो सऊदी बेस्ड जो है अपोजिशन उसको हैंडल करना थोड़ा रिलेटिवली आसान हो जाएगा।
डॉक्टर जुबैर इकबाल, ये फरमाइए कि जो बात अभी मंजर कुरैशी साहब कह रहे थे, आप ये समझते हैं कि अगर रूस और अमेरिका के दरमियान कोई मुफाहमत हो जाती इस मौजू के ऊपर तो जो सऊदी अपोजिशन है और उनके जो ब्लॉक की अपोजिशन है उससे छुटकारा मिल सकता है या उसके बगैर सीरिया में अमन कायम हो सकता है आने वाले दिनों में?
जो पिछले साल से जो वहाँ के सर्कमस्टांसेस जो बदले हैं जब से रशिया उसमें शामिल हुआ है, तो उसके बाद तो ये नॉर्मल सी बात है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो अल्टीमेट सोल्यूशन होगा वो एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन ही होगा, उसमें एक कंपोजिट किस्म की गवर्नमेंट होगी जिसमें जो करंट गवर्नमेंट है उसका रोल रहेगा और उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट असाद हैं वो भी रहेंगे। अब बात सिर्फ ये आ जाती है कि इसके लिए कुछ प्रोको क्या होगा, किस हद तक कॉम्प्रोमाइजेस किए जाएंगे और कौन से ऑर्गेनाइजेशन को इसमें शामिल किया जाएगा। अगर तो आप सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन को शामिल करना चाहते हैं जो सऊदी अरब या तुर्की वगैरह सपोर्ट करते हैं, तो याद रहे कि अल-नुसरा और उसके साथ साथ दाइश इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर वो शामिल नहीं होते तो फिर जो इंस्टेबिलिटी है वो कायम रहती है, क्योंकि इस वक्त जहां तक ऑपोजिशन ऑफिशियल ऑपोजिशन का ताल्लुक है उसकी हैसियत काफी कमजोर हो चुकी है। एक तो बात यह है, दूसरी बात मैं ये कहना चलूं कि जैसे पहले जो ईरान एयर की बात हो रही थी, मैं उसमें सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि अगर ईरान एयर को अपने आप को रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा तो उसके लिए ईरान को बहुत ही सब्सिडीज देनी पड़ेगी। याद रहे कि इस वक्त तमाम के तमाम उस इलाके के जो एयरलाइंस हैं वो अपने मुल्कों की तरफ से सब्सिडी से बात पे काम करते हैं। अगर ईरान के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज इतनी ना हुई कि वो सब्सिडीज दे सके तो फिर चाहे वो 100 जहाज खरीद लें या 200 जहाज खरीद लें उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी अहम बात है, इसको देखना जरूरी है और ऑप्टिमिज्म को जरा टेम्पर करना जरूरी होगा इस मामले में।
मेरे पास असल में एक मिनट से भी कम वक्त है और आप दोनों से मैं बहुत इख्तसार के साथ ये पूछना चाहूँगा कि बेल्जियम में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इकदाम किए जा रहे हैं और वकलाए सरकार ने कहा है कि हफ्ते को देर गए जो दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मियाँ हुई हैं उसमें 3 आदमी को चार्ज करेंगे। डॉक्टर जुबैर इकबाल, आप समझते हैं कि यूरोप और ये दूसरे ममालिक जो हैं एक ऐसे वक्त में भी जबकि ISF रिट्रीट पर नज़र आती है बज़ाहिर इराक़ में भी और शाम में भी और अफ़गानिस्तान वगैरह में भी, अब भी खौफज़दा हैं हमलों से?
ऑफकोर्स वो तो होना है, देखिए जब तक ये मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो जाए खौफजदा रहना बुजुर्ग बड़ी जरूरी बात है, उसी वजह से आप इफेक्टिव किस्म के इकदाम ले सकते हैं, इसको लाइकली नहीं लेना चाहिए।
मंदर कुरैशी साहब, मेरे पास 15 सेकंड हैं, बहुत इख्तसार के साथ आपका कमेंट।
जी मेरे ख्याल में कि ये डेफिनेटली उनको अपने आप को देखना ही पड़ेगा इस तरह सिक्योरिटी के लिए, और लेकिन सिर्फ ISIS नहीं रह गए, अब एक नई जो फोर्स आ गई अल्ट्रा राइट यूरोपियंस वो भी एक काफी बड़ा मसला बना सकते हैं, जिस तरह भी उन्होंने लंदन के मेयर को धमकी सुना के लगाई है तो काफी मुश्किल हो सकती है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर इकबाल, जनाब मंजूर कुरैशी साहब और सामईन, अब हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त खत्म होता है, आइंदा प्रोग्राम में हाजिर होंगे। वो अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को اس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔